الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في المسجد كالسمك في الماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے تو وہ سکون میں رہتی ہے، اس کی زندگی آرام کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، اس کو اپنی غذا مل رہی ہوتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عجیب طریقے سے اچھلنا کودنا شروع کر دیتی ہے۔ اس اچھلنے کودنے کو کوئی دیکھنے والا اگر دیکھے تو تین رد عمل اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ جو کر رہی ہے کرنے دو، مجھے اس کی کیا فکر، وائی شوڈ آئی کیئر، جو کر رہی ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ایک رد عمل ہے۔ دوسرا رد عمل یہ ہے کہ اس کے اچھلنے کودنے کو یہ انسان سمجھے کہ یہ انجوائے کر رہی ہے، کہ یہ شاید رقص کر رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، اس کو آ رہا ہوگا مزہ، تو یہ اپنے مزے میں گم ہے تو مجھے اس کی کیا پرواہ، یہ اپنی زندگی میں خوش ہے، ناچ رہی ہے، کود رہی ہے، اچھل رہی ہے، کھیل رہی ہے۔ اور تیسرا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو سمجھے کہ نہیں، یہ ناچ نہیں رہی، یہ ڈانس نہیں کر رہی، یہ انجوائے نہیں کر رہی، بلکہ یہ چونکہ پانی سے باہر آ چکی ہے تو اب جو ہے یہ بہت بے سکونی کی حالت میں ہے، یہ تڑپ رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں کسی طرح سے اس کو اس تکلیف سے باہر نکالوں اور اس کو پکڑ کر کے واپس پانی میں ڈال دوں تاکہ یہ دوبارہ سے سکون میں آ جائے۔ انسان کو بھی اللہ رب العزت نے اس طرح سے بنایا کہ جس طرح سے ایک مچھلی سکون کے لیے پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالی کے بندے جو ہے وہ سکون کے لیے اپنے پروردگار کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ بندوں کو سکون کسی اور جگہ پر نہیں آ سکتا، کسی اور صورت میں نہیں آ سکتا، کچھ اور حرکتیں کرتے ہوئے سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العزت نے جس نے ان کو بنایا، جو ان کے رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ان کے ہر ہر شے سے واقف ہے، اس نے یہ اعلان فرما دیا کہ الا کان کھول کر سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالی کی یاد میں ہی وابستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا استحضار رہنا۔ جب بندہ اس حالت میں رہتا ہے تبھی وہ سکون میں رہ سکتا ہے، دوسری کوئی اور صورت اس کو سکون نہیں پرووائڈ کر سکتی۔ ہماری غلطی اکثر یہ ہو جاتی ہے کہ ہم خود اگر دین کے راستے کے اوپر چل بھی رہے ہوتے ہیں، چل چکے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ڈال چکے ہوتے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی یاد کی کوشش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو دوسرے انسانوں کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں تو ہمیں ان سے کیا لینا دینا، وائی شوڈ وی کیئر، اور ہم دوسروں کی جو مشغولیات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو دیکھ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک ترتیب کے اوپر چل رہی ہے, وہ اس ترتیب کے اندر بہت انجوائے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ روز نت نئے قسم کے کھانے کھاتے ہیں, اچھے اچھے نرم گدوں کے اوپر سوتے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو کئی دفعہ باہر جا کر کے ریسٹورانٹس کے اندر مزے اڑاتے ہیں, مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں, دعوتیں اڑاتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کر کے گھنٹوں جو ہیں وہ فلمیں دیکھتے ہیں, موسیقی سنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر لمبی لمبی گپیں کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. تو ان کی زندگی تو بہت آرام سے ہے, بہت سکون میں ہے, یہ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کی کیا فکر؟ یہ اس زندگی میں خوش ہیں اور چلو ہم اس زندگی میں خوش ہیں, ہم دین کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے, ہم یہاں خوش وہ وہاں خوش. لیکن اگر ہم اپنی اس سوچ کے اوپر گہری نگاہ ڈالیں تو یہ سوچ جو ہے دراصل قرآن پاک کی اس آیت کی نفی کر رہی ہے. دیکھیں اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی جو دوسری کتابیں کتب سماویہ پہلے گزری, ان کے اوپر ایک مومن کو ایمان لانا فرض ہے. لیکن وہ ایمان جو ہے وہ ایک اجمالی ایمان ہوتا ہے کہ بھائی تورات جو آئی تھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی تھی, انجیل جو آئی تھی وہ اللہ ہی کی کتاب ہے, داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور جو آئی تھی وہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے. لیکن قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر ہم نے اجمالی ایمان نہیں لانا, قرآن پاک کے اوپر ہم نے تفصیلی ایمان لانا ہے. یہ قرآن پاک ہمارے دین کی شریعت کو ڈیفائن کرتی ہے, اس کی ایک ایک آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بالکل صحیح طور پر محفوظ ہے. یہ انجیل اور زبور اور تورات کی طرح سے تبدیل نہیں ہو گئی. تو ہم نے جو ہے وہ صرف قرآن پاک کے اوپر ایک اجمالی ایمان نہیں لانا کہ ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں جو اس کتاب کو لے کر آئے اور بس ہمارا کام ہو گیا. نہیں, قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. اور ان آیتوں کے اندر سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں, جبکہ ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور دور کا واسطہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت کو ہر انداز میں توڑا جا رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہر حال میں ہر طرح سے چھوڑا جا رہا ہے. تو جب اس حالت کے اندر مخلوق مبتلا ہے تو وہ خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ تو اگر ہم تفصیل میں ان کی زندگی میں جا کر نہ بھی جھانکیں اور ہمیں ان کی زندگی کے صحیح احوال کا پتہ نہ بھی ہو, تو فقط اس آیت کے اوپر ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں فکر مند ہوں. اور ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں, وہ خوش نہیں رہ سکتے, چاہے ہمیں اپنے شہروں کے اندر کتنی ہی روشنیاں نظر آئیں, کتنے ہی ریسٹورانٹس اور کلبز جو ہیں راتوں کو بھرے ہوئے نظر آئیں, کتنے ہی گھروں کے اندر سے ہمیں موسیقی کی دھنیں سنائی دیں اور کتنا ہی لوگ جو ہیں آپس میں لطیفے سناتے ہوئے اور خوشگپیاں کرتے ہوئے نظر آئیں, لیکن ہم جو ہے وہ یہ بات ہرگز نہیں سوچ سکتے کہ وہ خوش ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. کتنی بہترین مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مؤمن کو سکون جو ہے وہ صرف مسجد میں مل سکتا ہے, اور مسجد سے اس کو باہر نکال دو, اس جگہ سے, مسجد کیا ہوتی ہے, سجد یسجد سجدا فہو ساجد, اور اس کا اسم ظرف جو ہے وہ مسجد, کہ جس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے وہ جگہ مسجد ہوتی ہے. اصطلاحی طور پر مسجد جو ہے وہ اس مقام کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک گنبد ہو, جس کا ایک امام ہو, جس کے اندر اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھا جائے, وہ اصطلاحی تعریف ہے مسجد کی. ورنہ تو مسجد ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ سجدہ کریں. تو مومن کو جو ہے وہ تو مسجد کے باہر سکون مل ہی نہیں سکتا. اور مثال کے دے کر کے کیسے سمجھایا کہ جس طرح مچھلی پانی سے نکل کے تڑپتی ہے اس کو سکون پانی کے باہر نہیں مل سکتا, اسی طرح مومن کو جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت کے بغیر سکون نہیں مل سکتا, صرف مسجد میں جا کر کے ہی اس کو سکون ملے گا. عورتیں تو مسجد میں نہیں جا سکتی, تو عورت کے لیے وہ سجدے کا مقام, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقام, جب وہ اللہ کی عبادت سے جڑے گی تب ہی وہ سکون میں آ سکتی ہے. تو ہم جس طرح سے خود ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم نے شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر زندہ کرنا ہے, اسی طریقے سے ایک مومن کے اوپر یہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کا بھی خیال کرے کہ ان کو اس کرب اور اذیت والی زندگی جو وہ اللہ کی یاد کے بغیر گزارتے پھر رہے ہیں اس سے کیسے نکالا جائے. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی کہ ہم سے تو باقاعدہ اس کا سوال ہوگا, کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر ایک تم میں سے جو ہے وہ چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے اس کی رعیت کے بارے میں, اس کے جو اس کا غول ہے بکریوں کا اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اپنے گھر والوں کے بارے میں تو ہم سے سوال ہوگا, مرد سے جو ہے وہ اس کے اندر جتنے بھی ذمہ داری کے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا, اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا. حدیث کے اندر آگے آتا ہے کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا, کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کے جو لوگ ہیں جو بچے ہیں ان کے بارے میں عورت سے بھی سوال ہوگا. تو عورتیں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں کہ جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تو ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا دوسروں کے بارے میں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا قو انفسکم, کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ, وَأَحْلِيكُمْ نارا, اور اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو بھی نار سے بچاؤ. تو یہ تو اللہ پاک کا سیدھا سیدھا سا حکم ہے ہمارے لیے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تربیت میں رکھا تھا تو ان کے اندر ایمان ایسا راسخ ہو چکا تھا کہ وہ جس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے تھے تو اسی طرح سے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے دوست احباب کو بھی بچانے کی فکر کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلے کے سرخیل امام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے کے اوپر اور میری ساری کی ساری امت کا ایمان دوسرے پلڑے کے اوپر. اس کے اوپر علماء نے کچھ بات بھی کری کہ ایسا بھی کیا کہ ایک شخص کا ایمان اتنا زیادہ کہ پوری کی پوری امت, جس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, عشرہ مبشرہ بھی سارے کے سارے آ گئے, امہات المؤمنین بھی آ گئیں, اہل بیت بھی آ گئے, سب کے سب ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف. تو اس کا ایک جواب تب ملتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا کامل تھا کہ وہ جب خود ایمان لے کر کے آئے اگلے ہی لمحے وہ دوسروں کے فکر میں لگ گئے, اور وہ بڑے بڑے اشرائے مبشرات کے دین میں داخل ہونے کا سبب بن گئے. تو چونکہ وہ دوسروں کے دین میں داخل ہونے کا سبب بن گئے اور دوسرے صحابہ پھر آگے آنے والوں کے دین میں داخل ہونے کا سبب بن گئے, جو کہ پھر اپنے سے آگے آنے والوں کے دین میں داخل ہونے کا سبب بن گئے, تو یہ ایک پیرامڈ سٹرکچر بن گیا. اور ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ جو خیر کی طرف بلاتا ہے تو اس کو پورا کا پورا اجر ملتا ہے اس شخص کا جو کہ پھر خیر کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے بلانے کے اوپر, اور اس کے اپنے عمل کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. تو یہ جو پیرامڈ سٹرکچر ہے نا, یہ ہمارے دین نے ہمیں دیا, جس کو کہ آج دنیا والے جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں. اس طرح کی پروفٹ سکیمز آتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ کسی سسٹم کا ممبر بن جائیں, پھر آپ جس کو بھی ممبر بنائیں گے تو آپ کو ان کے پوائنٹس بھی ملتے رہیں گے, اور حتیٰ کہ وہ جو آگے ممبر بنائیں گے تو ان کے پوائنٹس بھی ملیں گے ان کے اوپر والوں کو, اور ان کے اوپر والوں کے پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. تو بالکل یہی پیرامڈ سٹرکچر جو ہے وہ ہمارا دین بھی دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اتنے سارے دوسرے لوگوں کے دین میں داخل ہونے کا سبب بنے, وہ صحابہ کرام جو ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. تھوڑی سی بات کری خود اور باقی بات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے, اور یہی ماڈل جو ہے وہ آج بھی اپلائی ہوتا ہے. ہم اکثر گڑبڑ یہ کر دیتے ہیں کہ ہم خود اگر کبھی کوشش کرتے بھی ہیں کسی کو دین پر لانے کی, تو ہم اپنی کم علمی کے ساتھ اور اپنے کم اخلاق کے ساتھ لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کے اندر ہم اکثر لوگوں کو دین سے متنفر بھی کر دیتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑی بات تو خود کریں, لیکن پھر ہماری محنت اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم دراصل ان کو اپنے سے بڑوں کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں, ان کو ماحول کا حصہ بنانے کی فکر کریں تاکہ ان کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسروں کے ایمان کی اتنی فکر تھی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ تو اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر کے ساری الٹی سیدھی حرکتیں کریں, سارے جو ہے وہ کفر و شرک کے کام کریں, اور ہم جو ہے وہ توحید کے علمبردار ہونے کے باوجود چھپ چھپ کر کے بات کریں اور کسی کو اس کا پتہ نہ لگنے دیں. تو ان دنوں میں اجازت نہیں تھی کیونکہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور کفار کے اذیت کا اس وقت ڈر تھا. لیکن جب ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے اور وہاں پہ موجود مشرکین کو علل اعلان توحید کی دعوت دینا شروع ہو گئے. مشرکین مکہ سے تو یہ برداشت ہو نہیں سکتا تھا, وہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر کے اوپر پل پڑے اور ان کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور زمین پر مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپنے لگے. پھر جب ان کے قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو پھر وہ تلواریں لے کر کے آئے اور تب جو ہے وہ مشرکین جو ہے وہ ان کے اوپر سے ٹلے. لیکن اس حال میں بھی ان کو دو چیزوں کی پرواہ تھی, اس حال میں بھی اتنا زیادہ کہ بے ہوش ہو گئے تھے اور لہو لہان ہو گئے تھے, ان کو ایک تو اس بات کی پرواہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. تو جیسے ان کو ہوش آیا پہلی بات انہوں نے یہ پوچھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں, اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں ابھی تک مشرکہ ہیں, آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے. تو اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ماں کے لیے دعا کری جو کہ اللہ تعالی نے قبول فرما لی اور ان کی ماں کو پھر ایمان کی ہدایت مل گئی. تو یہ فکر تھی ان کے دل کے اندر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں, وہ جب ایمان لے کر کے آئے تو انہوں نے اپنے قوم کے حالات کو دیکھا کہ قوم کس طرح کی برائی کے اندر مبتلا ہے, کفر و شرک کے اندر بتوں کو پوچھتے ہیں اور ہر قسم کی بد اخلاقی کے اندر مبتلا ہے. تو انہوں نے کچھ نوجوانوں کو جمع کیا جو کہ وہ بھی ایمان لے آئے تھے, اور ان کے ساتھ یہ بات کری کہ ہم کسی طریقے سے ایسے کام کریں کہ ہماری قوم جو ہے وہ ان بتوں سے متنفر ہو جائے. نوجوان ان کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے پھر ٹیمیں بنا کر کے لوگوں کے گھروں میں جو بت تھے ان کو توڑنا شروع کیا یا ان کے ساتھ کچھ اس قسم کی کام کرنے شروع کیے. تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرک تھے اور وہ اپنے گھر کے اندر ایک بت رکھتے تھے جس کے کہ وہ بہت زیادہ اس کو عقیدت دیتے تھے. روزانہ رات کو جا کر کے یا صبح کو جا کر کے اس بت کے سامنے پوجا کرتے تھے. تو ان نوجوانوں نے کیا کہ اس بت کو ایک دن رات کو جا کر کے ان کے گھر سے نکالا اور باہر کچرے کے کسی جس کنویں کے اندر کچرا وغیرہ لوگ پھینکا کرتے تھے تو اس کے اندر اس بت کو پھینک دیا. یہ جب صبح کو اس کی پوجا کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بت غائب ہے, تو اب لگے اس کو تلاش کرنے کے لیے. پورے گھر میں تلاش کیا, پھر باہر تلاش کیا, پھر ان کو جا کر کے بالآخر اس کنویں کے اندر وہ بت مل گیا. اس کو نکالا, صاف کیا اور واپس جا کر کے اپنی جگہ پہ رکھا اور پھر اس کی لگے عبادت کرنے. پھر اگلے دن جو ہے یہ نوجوان آئے رات کو اور انہوں نے پھر جو ہے اس بت کو نکال کر کے دوبارہ کنویں میں پھینک دیا. یہ پھر آئے, پھر تلاش کیا, پھر اس کو کنویں میں پایا اور اس کو دھو دھا کر کے صاف واف کر کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. اس طرح سے معاملہ چلتا رہا. بالآخر یہ تنگ آ گئے کہ یہ کیا روزانہ جو ہے وہ میرے بت کے ساتھ لوگ آ کے کرتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا. تو انہوں نے ایک تلوار لی اور اس کو اس بت کی گردن کے اندر لٹکا دیا اور اس بت سے کہنے لگے کہ مجھے تو پتا نہیں لگتا کہ رات کو آ کر کے کون آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے, تو آپ اس تلوار کو رکھیے اور اس سے اپنی حفاظت خود کر لیجئے. تو جب نوجوان اگلی رات کو آئے اور انہوں نے تلوار لٹکی ہوئی دیکھی تو بڑے محظوظ ہوئے, اور پھر انہوں نے اس بت کو نکالا اور تلوار کو تو شاید وہیں رکھ دیا لیکن بت کو جو ہے ایک مرے ہوئے کتے کی لاش کے ساتھ باندھ دیا. اب جب یہ اگلے دن آئے تلاش کرنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا اور ان کو پھر بہت غصہ آیا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ یہ تو اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتا. پھر وہ باہر نکلے تو ان کی ایک مسلمان سے مت بھیڑ ہو گئی. مسلمان نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو پتھر کے بت ہیں ان کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, تو یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, یہ بھلا ہماری کیسے حفاظت کر سکتے ہیں. تو پھر ان کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ ایمان لے آئے. تو ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی فقط اپنی عبادت کے اوپر اکتفا نہیں کرتے تھے, اپنے آپ کو نیک بننے کی فکر نہیں کرتے, بنانے کی فکر نہیں کرتے تھے, یہ کام بھی کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی پرواہ بھی کرتے تھے. ہمارے ہاں عورتوں کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے خصوصاً کہ جی ہم مر جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, ہم مر جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. لیکن ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین تھوڑی سی مختلف سوچ سکھاتا ہے. ایک تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا, اور دوسری یہ سوچ سکھاتا ہے کہ جب ہمارے بچے مر جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا. یہ ہوتا ہے ایمان, مشاہدہ نہیں بلکہ ایمان. تو بس ہم نے اپنی اس سوچ کو تھوڑا سا ہی ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے مرنے کے بعد بچوں کی زندگی کی فکر کریں بلکہ اپنے مرنے کے بعد اپنی فکر کریں اور بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کی فکر کریں. جب ہم نے اپنی اس سوچ کو اتنا سا ماڈیفائی کر لیا تو پھر ہماری بھی بن جائے گی اور ہمارے بچوں کی بھی بن جائے گی. تو ہم نے دوسروں کے ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہونا کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے انجوائے کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے اس مثال کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر جس طرح سے سکون میں نہیں رہ سکتی, اسی طریقے سے بندے جو ہیں وہ اپنے پروردگار کے بغیر سکون میں نہیں رہ سکتے. ان کو سکون کی زندگی میں لے آنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو اپنے پروردگار کے ساتھ جوڑ دیا جائے. صحیح معنوں میں خیر خواہی وہ یہی ہے کہ بندوں کو ان کے پروردگار کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ہم جو دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی الٹیمیٹ آبجیکٹو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ بندوں کو پروردگار سے جوڑ دو. فقط اپنے طریقے کے اوپر لے کر آنا, اپنے مسلک کے اوپر لے کر کے آنا, یا ہم جو ہے وہ جس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں اس طریقے کے اوپر لوگوں کو لے کر کے آ جانا, یہ ہمارا گول نہیں ہوتا. پہلے تو یہ انسان کو پکا پتا ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے کہ میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے یا نہیں. تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تلاش کرنا یہ ہمارا فرض ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ راستے کے راہی نہ بنے پھریں, کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بس راستے میں ہی کٹ جائے اور ہم اپنی منزل کو کبھی پہچان ہی نہ سکیں. لیکن جب ہم اپنی منزل کو پہچان لیں تو ہمارے اندر پھر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں، ہم اس کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر ہم دوسروں کو بھی اس راستے کے اوپر لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ جڑ سکیں۔ اکثر دین کا کام کرنے والے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بزی تو رکھتے ہیں، لیکن دل کا وہ سکون جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مضمر ہوتا ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کام وہ بہت تگ و دو کے ساتھ کر رہے ہیں، تندہی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا محنت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور اتنا جوش و خروش کے ساتھ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنے طریقے کے اوپر لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا راستہ بالکل صحیح ہوگا اور ان کو دین کے اندر سے جو ملنا چاہیے وہ مل ہی رہا ہوگا۔ تو اس کو دیکھنے کے دو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان یہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے دین کا ہی کام کر رہے ہیں تو چلو جس شکل میں بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، اور ان کو اپنے سے نیچا سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کو جو ہے وہ برا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھیں۔ تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے ہرگز دوسروں سے افضل نہیں سمجھنا۔ تو ہم اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ دیکھو انہوں نے دین کو جیسا سمجھا ہے، جیسا انہوں نے دین کو سمجھا ہے اور جتنا ان کے پاس دین کا علم ہے تو اس کے مطابق دیکھو وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنا تگ و دو کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کی اتنی سمجھ عطا فرمائی، اتنا علم عطا فرمایا، اتنا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمایا، لیکن میں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر رہا، میں تو اس علم کے اوپر ذرہ برابر بھی عمل نہیں کر پا رہا، میں تو نیکوں کی صحبت سے فائدہ اٹھا ہی نہیں پا رہا، جبکہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صحبت ہے، میرے پاس تو کہیں زیادہ بہتر دین کی شکل موجود ہے، لیکن دیکھو میرا کیا حال ہے کہ میں اس کی قدردانی نہیں کر پا رہا، جبکہ وہ جو ہے اس کے پاس جو بھی شکل میں دین موجود ہے وہ تو اس کی قدر کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے سوچ کر کے اس کو اپنے آپ سے ہم نے افضل سمجھنا ہے۔ تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہو گیا، اور دوسرا ایسپیکٹ یہ ہو گیا کہ اس طرح سے دیکھ کر کے جن لوگوں کا اپنا معاملہ کچا ہوتا ہے نا، کہ وہ ذکر و اذکار کی محنت کے اوپر لگ تو گئے بلکہ اس سلسلے کے اندر داخل تو ہو گئے، بیعت تو کر لیا اور جو ہے وہ کبھی صحبت میں آنا جانا بھی شروع ہو گئے، لیکن جو اس کا اصل طریقہ ہوتا ہے، جو اس کا اصل فائدہ ہوتا ہے، وہ ابھی تک اٹھانا شروع نہیں کیا، یعنی ذکر کی محنت ابھی صحیح طریقے سے شروع نہیں کری۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی محنت ہی شروع نہیں کری، تو اب جو ہے ان کو وہ دل کا سکون، وہ دل کا اطمینان، وہ کیفیات جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہیں وہ تو نصیب ہو ہی نہیں۔ تو ابھی تھوڑی بہت جو ہے وہ نیکی دیکھ لی، کبھی کبھار آ گئے ہیں، لوگوں کی نیکی کو دیکھ لیا، متاثر ہو گئے کسی بزرگ کی باتوں سے، اس کے کلام سے، اس کے سنت کی اتباع سے، لیکن خود تو وہ چیز ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کری نا۔ چونکہ خود ایکسپیرینس نہیں کری تو اس لیے ان کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک ڈاما ڈول رہتا ہے، ابھی تک جو ہے وہ ان کو وہ چیز ملی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پھر وہ اس کے اوپر جم جائیں۔ تو کبھی وہ یہاں، کبھی وہ وہاں، کبھی کسی اور کو دیکھ لیا کہ وہ دین کے اوپر کتنا زیادہ محنت کر رہا ہے تو اب ڈاؤٹ میں پڑ گئے کہ ہاں وہ لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں، زیادہ ان کے یہاں پروگرامز ہوتے ہیں، زیادہ ان کے یہاں نظم و ضبط نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی زیادہ بہتر ہیں، اور ہمارے ہاں تو اس قسم کے پروگرامز نہیں ہوتے، اس قسم کے جو ہے وہ معاملات نہیں ہوتے، اور اس قسم کے جوش و خروش نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ ذرا سا دال میں کالا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شک اور شبہ کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور یہ شبہ جو ہے وہ پھر انسان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اس کا इसलिए इस बात को एक तो समझ लेना जरूरी है कि अगर हम अपने आप को डामाडोल पाते हैं, हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, तो इसकी वजह ये नहीं है कि हमारा सिलसिला गलत है या हमारे मशायख जो है वो बातें करते हैं वो बस जुबानी कलामी बातें हैं, बल्कि उसकी वजह ये है कि हमने अभी तक अल्लाह ताला की याद का काम शुरू ही नहीं किया है। अभी तक हमने इसके ऊपर मेहनत शुरू ही नहीं करी इस वक्त तक, इसलिए अभी तक हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी अपनी कमजोरी है, ये हमारे बुजुर्गों के सिलसिले की कमजोरी नहीं है। तो इस वजह से दूसरों को देख करके हम डाउट में ना पड़ जाएं, कम से कम इतना इल्म तो हो ना। देखिए इल्म जो होता है वो भी इंसान के शुभे के रास्ते में हायल हो जाता है कि इंसान अगरचे के खुद उस बात को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, अभी तक वो मेहनत नहीं कर पाया, लेकिन अगर उसको इस बात का इल्म है कि ये जो डाउट है उसकी वजह जो है वो मेरे जिक्र की कमी है, तो फिर शैतान जो है वो उसके ऊपर आसानी से गालिब नहीं आ सकेगा। जैसे हदीस पाक में आता है कि एक आलिम जो है वो शैतान के ऊपर 1000 गुना ज्यादा भारी होता है एक आबिद के मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि आलिम के पास इल्म होता है, वो इस इल्म के साथ जो है वो शैतान के खिलाफ जंग लड़ सकता है, जबकि एक आबिद जो है वो फकत इबादत के अंदर लगा हुआ है, उसको इल्म नहीं है, उसको जो है वो इतनी पहचान नहीं है कि शैतान किन किन तरीकों से इंसानों के ऊपर वार करता है, जबकि आलिम को इन बातों की पहचान होती है। तो इस वजह से आलिम जो है उसके लिए शैतान से बचना निस्बतन ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमें कम से कम इस बात का इल्म होना चाहिए, शऊर होना चाहिए कि अगर हम अभी तक पक्के नहीं हैं तो उसकी वजह हमारे अपने अमल की कमजोरी है। तो हमने अपने सिलसिले के ऊपर खुद भी जमना है, खुद भी लग करके अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला का जिक्र करना है, और साथ साथ हमने इंसानों को, अपने अजीज व अकारिब को, अपने दोस्त रिश्तेदार को भी इस रास्ते के ऊपर लाने की मेहनत करनी है। हम में से अक्सर ने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा, खुसूसन हमारे यहाँ खवातीन जो हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक देता है, उनके पास जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके पास फिर वक्त भी बहुत होता है, तो वो फिर अपने घरों के अंदर बहुत लंबी लंबी तस्बीहात करती हैं, लंबी लंबी माशाल्लाह इबादतें करती हैं, और जितना उनसे बन पड़ता है वो करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो इस जिक्र के रास्ते के ऊपर आती हैं तो वो खुद बतलाती हैं कि पहले जो उनकी हालत थी इन तस्बीहात को करने में और बाद में जो हालत है इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। पहले वो जिक्र की चाशनी, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब नहीं होती, वो गुनाहों से कराहत नसीब नहीं होती, अगरचे के आमाल की एक बड़ी तादाद इंसान कर रहा होता है। तो अगर हम खुद इस बात को एक्सपीरियंस करें तो फिर हमें चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को भी अगर हम देखें कि वो फकत जो है वो तस्बीहात फेरने के ऊपर लगे हुए हैं, फकत जो है वो लंबी लंबी इबादत करने के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन गुनाह से नहीं बच पा रहे, जुबान के गुनाहों से बच नहीं पा रहे, गुस्से की बीमारी से उनको निजात नहीं है, शहवत की बीमारी से निजात नहीं है, लेकिन साथ साथ लंबी लंबी तस्बीहात भी कर रहे हैं, इशराक भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी और इबादत भी कर रहे हैं। तो हमें इस बात को फिर इस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि देखें जाहिरी तौर पर तो इबादत में लगे हुए हैं लेकिन दिल जो है वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल है, तो उनको फिर अल्लाह की याद के रास्ते के ऊपर जोड़ने की मेहनत करनी चाहिए। तो ये तो वो लोग हुए जो कि नेकी के कामों में लगे हुए हैं अगरचे के साथ साथ गुनाह भी करते फिर रहे हैं। लेकिन हमारे अक्सर रिश्तेदारों का, अक्सर दोस्तों का तो ये हाल है कि वो जो है गुनाहों की जिंदगी के अंदर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अगर मर्द हैं तो नमाज तक की तौफीक नहीं, जकात देने तक की तौफीक नहीं, हज का कोई ख्याल नहीं अगरचे के बहुत अच्छी तरीके से माल दौलत उनके पास मौजूद है, और अगर औरतें हैं तो जितनी बीमारियां रूहानी औरत के अंदर हो सकती हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं, पर्दे वाली जिंदगी नहीं, अल्लाह ताला की नाफरमानी घर में भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं, तो फिर हमने उनको नेकी की जिंदगी के ऊपर लाने की फिक्र करनी है। دیکھیں اگر ماں ہو اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی گلی کے غنڈے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیں, اس کو جو ہے وہ ذلیل کرنا شروع کر دیں, اس کو دھکے دینا شروع کر دیں, تو کوئی ماں یہ بات برداشت کر سکتی ہے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی. لیکن اگر یہی بیٹا دنیا کے اندر گناہوں کی زندگی کے اندر پڑا رہا, نمازوں سے غافل رہا, جھوٹ بولتا رہا, سود کھاتا رہا, ہر قسم کی بددیانتی والی زندگی گزارتا رہا, تو اسی بیٹے کو ماں کی نگاہوں کے سامنے فرشتے قیامت کے دن ڈنڈوں سے پیٹیں گے, گر سے پیٹیں گے, اس کو جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا. تو یہی ماں جو ہے اگر ایمان والی ہے تو اس کو اسی دنیا کے اندر بیٹے کو گناہوں سے بچانے کی فکر کر لینی چاہیے, ورنہ وہ قیامت کے دن اسی بیٹے کو اس طرح سے رسوا ہوتے ہوئے دیکھے گی. اگر بیوی ہو اور اس کے سامنے اس کے خاوند کو کوئی ذلیل کرے, کوئی مارے پیٹے, لکڑی سے مارے, تو بیوی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی. لیکن اگر خاوند گناہوں کی زندگی سے نہیں بچا تو قیامت کے دن فرشتے اس کو اسی طریقے سے رسوا کریں گے اور اس کو جہنم کے اوپر پھینک دیا جائے گا, پلے صراط کے اوپر سے وہ گزر نہیں پائے گا, جہنم کے اندر گر جائے گا, اللہ تعالی کے سامنے اس کو رسوائی اٹھانی پڑے گی. اگر کوئی بہن اپنی دوسری بہن کو گلی میں گزرتا ہوا دیکھ لے, یہ کھڑکی کے اندر بیٹھی ہو اور اس کی بہن گلی میں گزر رہی ہو اور کوئی غنڈا گزرتے ہوئے اس کے کپڑے کھینچنا شروع کر دے, اس کا دوپٹہ اس کے سر کے اوپر سے اتار دے اور اس کو برہنہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس کی عزت لوٹ لے, تو بھلا یہ بہن اس بات کو گوارا کر سکتی ہے؟ ہرگز گوارا نہیں کر سکتی. لیکن جو بے پردہ عورت اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہی ہے, قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ آٹومیٹکلی اس کے کپڑے اس کے بدن سے اتر جائیں گے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا لیں گے اور پھر اس بے پردہ عورت کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو قیامت کے دن پھر ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. کوئی بہن جس طرح بہن کے لیے اس دنیا کے اندر رسوائی برداشت نہیں کر سکتی, تو قیامت کے دن کی رسوائی بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے دوست رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں. دو قسم کی آگ ہوتی ہیں, ایک آگ تو جہنم کی آگ ہے اور ایک آگ جو ہے وہ اس دنیا کی بھی آگ ہوتی ہے جس کو کہ ہم اپنی زبان میں حسرت کی آگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دور زندگی گزار کر کے انسان خوش نہیں رہ سکتا, بلکہ ہر وقت یہ ایک حسرت جو ہے وہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. کبھی کسی کو کسی حال میں دیکھ کر کے یہ حسرت میں جل رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر کے یہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے دوست رشتہ دار کو, اپنے ماں باپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے بہنوں بھائیوں کے اولاد کو دین کے اوپر لانے کی فکر کریں گے, ان کے لیے دعا کریں گے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری دعاؤں کے اوپر رحم آ جائے, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کر لے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے دوست احباب کو بھی جہنم کی آگ سے نجات دلا دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی, تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں میں یاد کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
خودی کا سر نہاں
خودی کا سر نہالا، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں، صنم قدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
Thank you. لا اله الا الله محمد رسول الله دعاءنا للمحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا ہماری گزری ہوئی زندگی سے آنے والی زندگی کو بہتر بنا آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا اے اللہ ہمیں جینے کا ڈھنگ نصیب فرما اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی یاد والی زندگی گزارنے کی نصیب کی دولت نصیب فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی یاد کے خزینے بنا اے اللہ اپنی شدید محبت ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنے گناہوں کے ساتھ ہمیں شدید نفرت کا جذبہ عطا فرما اے اللہ جس طرح سے ہمیں سور کے گوشت سے نفرت آتی ہے اے اللہ اسی طرح جھوٹ بولنے سے ہمیں نفرت نصیب فرما اے اللہ جس طرح سے شراب سے ہمیں کراہیت آتی ہے اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں زنا اے اللہ اسی طرح سے ہمیں غیبت کرنے سے کراہیت نصیب فرما اے اللہ جس طرح سے زنا کے گناہ سے ہمیں کراہیت آتی ہے اے اللہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کے گناہ سے بھی اے اللہ ہمیں کراہیت نصیب فرما اے اللہ ہمارے انگ انگ میں ہڈی ہڈی میں بوٹی بوٹی میں اپنی ذات کو جاری فرما اے اللہ اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے تمام گھر بار اے اللہ دوست عزیز رشتہ دار اے اللہ ان سب کو دین والی زندگی نصیب فرما اے اللہ مخلوق بہت پریشان ہے یا اللہ آپ سے دوری کی زندگی گزار کر کے ہم کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے یا اللہ اے اللہ ہمیں اس بات کا شعور نصیب فرما اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما اے اللہ اپنے قرآن کے اوپر پکا کامل یقین نصیب فرما اے اللہ جو فیصلے آپ نے قرآن کے اندر فرما دیے اے اللہ ان تمام فیصلوں کے اوپر ایمان نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے لیے نیک بننا آسان فرما گناہوں کو چھوڑ دینا ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ اپنی عبادت کی چاشنی نصیب فرما اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما اے اللہ طاعات کی لذت نصیب فرما اے اللہ اپنی نافرمانی والی زندگی کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قلت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں اے اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما اے اللہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اے اللہ ان کے بہکاووں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے دین کے اوپر چلنا آسان فرما اے اللہ تمام دنیا کی پریشانیوں سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اے اللہ روحانی شرور اور فتن سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما اے اللہ گھروں کے اندر الفت اور محبتیں پیدا فرما اے اللہ معاشرے کے اندر الفت اور محبت پیدا فرما اے اللہ جو جو بھی آپ کی یاد سے غافل ہے اے اللہ اس کو اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنی یاد کے اوپر دوام نصیب فرما اے اللہ نیکی کے اوپر دوام نصیب فرما اے اللہ تقوی طہارت والی زندگی کے اوپر دوام نصیب فرما اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے مناجات کی لذتیں حاصل کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما اے اللہ ہماری جان کو اے اللہ اپنی طاعت والی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے وقت کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری زندگی کے شب و روز کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری سوچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری فکروں کو اپنی زندگی کے لیے اپنے دین کی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اور اے اللہ ساتھ بیٹھنے کو اپنی نسبت کے ساتھ اور اے اللہ اپنے ذکر کرنے کو اور اے اللہ دور سے جتنے بھی حضرات چل کر کے آئے، خواتین چل کر کے آئیں یا جو حضرات اور خواتین دور بیٹھے اس بات کو سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب سے ان دعاؤں کو قبول فرما اور اے اللہ اپنے مقربین میں ہم سب کو شامل فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.